visit tazkir.org.
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جب قرآن پڑھا جائے تو ہر طرف سے یکسو ہو کر پوری توجہ سے سنو. یہ حکم ہے نا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. بھائیوں اور بہنوں, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اس عظیم ہستی کا کلام ہے جس نے ہمیں, آپ کو اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. اور اس کلام کی فضیلت ہمارے کلام پر بالکل اسی طرح ہے جس طرح خالق کی فضیلت مخلوق پر. اس لیے اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ یہ جب پڑھا جائے, اس پر سوچا جائے, غور کیا جائے, تو اس سے ہر ایک کو فائدہ نہیں پہنچتا, ہر ایک کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. صرف اس کو حاصل ہوتا ہے جس کے پاس محسوس کرنے والا دل ہو. اس لیے فکر کیجئے کہ دل آپ کا متوجہ ہے کہ نہیں. قبولیت والا دل, استقبال والا دل, دھڑکنے والا دل, حق کی طلب میں بے چین رہنے والا دل, اگر یہ ہے تو کچھ ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. یہ پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ جب یہ پڑھا جائے, اس پر غور کیا جائے, کان لگا کر سنیں. قرآن نے الفاظ جو استعمال کیے بہت عجیب و غریب ہیں. یہ نہیں کہا کہ سنیں آپ, القسما, کان لگا دو, ذرا کسی اور چیز سے متوجہ مت ہو گئے, کان لگے رہے ادھر کہ کوئی بات مس نہ ہو جائے, کوئی حرف مس نہ ہو جائے, کوئی بات رہ نہ جائے. آواز میرے محبوب کی ہے, اللہ کی, اس کی کوئی بات رہ نہ جائے سننے سے. یہ دوسری شرط ہے. ذکرہ لمن کان لہ قلب, پہلی شرط یہ کہ دل ہو. جب آپ قرآن سننے, پڑھنے, سمجھنے بیٹھے تو تو دل کا جائزہ لیجئے کہ وہ موجود ہے کہ نہیں. دوسری بات یہ القسطما، آپ کے کان لگے ہوئے ہوں ادھر، کسی اور طرف متوجہ نہ ہوں، آپ ہر مشغولیت سے اپنے آپ کو الگ کر کے یکسو ہو جائیں، تب کچھ ملے گا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجلس میں موجود ہوں، وہ شہید، آپ حاضر ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں رکھے ہوئے ہوں اور آپ کہیں اور ہوں. جسم تو یہاں رکھا ہوا ہے، آدمی کہیں اور ہے، تو بھی نہیں ملے گا کچھ. دل و دماغ سے جب حاضر ہوں گے، موجود ہوں گے، آپ موجود ہوں گے، تو انشاءاللہ قرآن سے کچھ ملے گا. تو ان تینوں شرطوں کے ساتھ ہم قرآن شروع کرتے ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ قلب ہو. دوسری کان لگائیں، اور تیسرے موجود رہیں. تو انشاءاللہ یہ غالباً آدھے گھنٹے کا ہوگا، یہ اس میں ہم موجود رہیں گے انشاءاللہ، تبھی کچھ ملے گا. یہ سورہ نحل ہے، اور اس کے آخر کی یہ آیتیں ہیں جو میں نے پڑھی. اس میں پہلی ہدایت یہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. تو اللہ کے راستے کی طرف کہنے کے بجائے اللہ نے کہا سبیل ربک، یہ تمہاری تربیت کرنے والا ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، تمہارا آقا ہے، تمہاری ساری ضرورتیں جس کی جو پوری کر رہا ہے، اس کے راستے کی طرف بلاؤ. اور ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، اگر ہدایت نہ ہو، سب کچھ اور ہدایت نہ ہو تو بیکار ہے. اور اگر کچھ مصیبتیں بھی ہوں، تکلیفیں بھی ہوں، لیکن ہدایت ہو رہا ہے، حق پر ہوں ہم، تو بیڑا پار ہے. تو پہلی ہدایت یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے. اس صورت میں اس حکمت کی تفصیل بیان کی گئی کہ حکمت کے ساتھ دعوت کیسے دی جائے، پوری تفصیل ہے اس صورت میں. دلائل دیے گئے آفاق سے بھی، انفس سے بھی، دنیا کے، سمندر کے، بحر و بر کے، تمام دلائل اس میں دیے گئے. حد یہ ہے کہ انسان کے وجود کے، پیدائش کے، لباس کے، رہنے سہنے کے، معاشرتی، ہر طرح کے دلائل اس میں دیے گئے. حکمت کی باتیں بتائی گئیں، حکمت کے معنی دلائل. ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بڑی عجیب و غریب حکمت کی دلیل ہے. فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، دلائل ہیں توحید کے، اللہ کے وجود کے، چوپایوں میں. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، گائے سے تمہیں دودھ ملتا ہے، بھینس سے تمہیں دودھ ملتا ہے، وہ رگیں جو چلتی ہیں اندر، تو ایک خون کی ہے اور ایک نجاست کی ہے. بیچ میں اس کے رگ چلتی ہے دودھ کی، مگر پیتے ہو تو کیسا مزہ آتا ہے. یہ دودھ کون فراہم کر رہا ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے اس کو بھوسا کھلایا، گھاس کھلائی، چارہ کھلایا، دانہ کھلایا، تو اس نے دودھ دیا گائے نے، تو یہ سب کچھ تم بیل کو بھی کھلاتے ہو؟ ایک بوند دودھ دے دیتا، لیکن گائے دیتی ہے. کوئی خدا ہے، کوئی واحد جس نے یہ سب انعامات آپ کے لیے پیدا کیے. تو کائنات سے، انسانی وجود سے، بحر سے، بر سے، ہر طرف سے دلائل مہیا کر کے حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف متوجہ کرو. یہ حکمت کی دلیلیں اور حکمت کے انداز اور حکمت کے طریقے کیا ہیں، اس پوری صورت کو آپ پڑھیں. میں اب وہ مثالیں دوں گا تو وقت اسی میں گزر جائے گا، آپ پڑھیں. اور یہ ذمہ داری ہو گئی آپ کی کہ حکمت کے ساتھ دعوت کیسے دی جائے، اس کے لیے سورہ نحل کا مطالعہ کریں. کسی درجے میں سے بھی کریں، کسی مفسر کی تفسیر بھی پڑھیں، یہ دلائل سب مل جائیں گے. ایک اور چیز کی طرف متوجہ کرتا ہوں آپ کو، وہ یہ کہ حکمت کے ساتھ دعوت جیل کی چار دیواری میں ایک پیغمبر نے دی ہے، یاد ہے آپ کو؟ یوسف علیہ السلام نے. وہ پڑھیے، وہ حکمت کی دعوت ہے. اس میں دیکھیے دو چار باتیں ہیں جو متوجہ کرتا ہوں میں آگے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دو جیل کے ساتھی آئے ان کے پاس اور ان سے کہا کہ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے. ساتھ ہی ایک بات اور کہی، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت حسین پاتے ہیں، بہت حسین حسن والے ہیں آپ. من المحسنین، کیسا ہی حسن ہے، کردار کا حسن ہے آپ کے اندر، آپ احسان والے ہیں، کردار کا حسن ہے آپ کے اندر. آپ نے سجایا ہے اپنے آپ کو، آپ نے میک اپ کیا ہے اپنا، بہت زندگی بنائی ہے آپ نے، کوششیں کی ہیں، بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں، بڑے بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں. احسنہ یا حسنہ کے معنی حسین بنانا اپنے آپ کو، بہتر بنانا. اور صرف صورت کا حسن حسن نہیں ہوتا، اصل حسن کردار کا حسن ہوتا ہے. حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. تو جب تک دعوت دینے والا اپنی زندگی کو سوارتا نہیں ہے، سدھارتا نہیں ہے، اور اپنے دعوت کی شہادت نہیں بناتا اپنے آپ کو، اس کی دعوت نہیں سنی جاتی. پہلی حکمت تو یہ ہے کہ آپ خود کو بنائیں، جس چیز کی طرف دعوت دینے جا رہے ہیں اس کو خود اپنائیں. آپ اگر صفائی پر تقریر کرنا چاہتے ہیں، صفائی کی تلقین کرنا چاہتے ہیں، تو خود صاف ستھرے ہوں. میرے کپڑے میں یہاں کالک لگی ہوئی ہو، یہاں گوبر لگا ہوا ہو، یہاں گندگی لگی ہو، اور میں تقریر کروں کہ بھائی طہارت آدھا ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان، تو کون سن کے دے گا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے حکمت کی کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کا نمونہ ہوں آپ، جو بتانا چاہتے ہیں اس کا نمونہ ہوں آپ، اور لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کی بات کو سمجھیں کہ یہ سچا انسان ہے. انما کا من المحسنین. پھر یہ کہ جو موقع مہیا ہو آپ کو، موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور موقع سے فائدہ اٹھائیں تو اب کسی وجہ سے آپ اتنا متوجہ ہوئے آپ کی نیکی کو دیکھ کر، آپ کی بھلائی کو دیکھ کر متوجہ ہوا انسان آپ کی طرف، تو اب آپ ایسا نہ کریں کہ کبر کرنے لگے، غرور کرنے لگے کہ بھائی میری طرف لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ میں تو سبحان اللہ میں ہی میں ہوں، یہ نہ ہو، بلکہ اس کی نسبت، اس بھلائی کی نسبت اس دین کی طرف کیجئے، اور یہ کہیے کہ یہ جو میرے اندر آپ کو حسن نظر آ رہا ہے، یا آپ بھلا سمجھ کے میری طرف آئے ہیں، یہ کرم ہے اس دین کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرا اپنا کچھ نہیں ہے. ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھلائی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس کا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا کمال ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں. اس طرف نسبت کیجئے، یہ سب حکمت کی بات ہے. حکمت اس دانائی کو کہتے ہیں کہ آپ مہمی موقع کے مطابق اور خلوص کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ ایسے دلائل فراہم کرے، ایسا موقع فراہم کرے کہ بات دل میں اتر جائے. شکاگو میں ایک مرتبہ میں تھا، شکاگو ایک جگہ ہے امریکہ میں، ایک اسٹیٹ میں، ایک شہر ہے الینوائے میں، تو وہاں میں درس دیا کرتا تھا ایک فاؤنڈیشن، اسلامک فاؤنڈیشن میں. تو ایک دن میں لائبریری میں کھڑا تھا، کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کھڑے کھڑے، تو ایک خاتون آئی جو نیکر پہنے ہوئی تھی اور بنیان پہنے ہوئی تھی، آ کے کھڑی ہو گئی. میں اپنا پڑھتا رہا، کوئی توجہ نہیں کی میں نے. تو اس نے مجھے متوجہ کیا اور کہا کہ کیا آپ اصلاحی صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، نام تو میرا یہی ہے اصلاحی صاحب. تو کہنے لگی کہ علماء کو اور مولویوں کو دیکھ کر تو مجھے قے آتی ہے، بہت برا محسوس کرتی ہوں میں ان کو. تو میں نے کہا بی بی پھر آپ تو یہاں بہت دیر سے کھڑی ہیں، کتنی قے آ گئی ہوگی آپ کو، آپ کیوں کھڑی ہیں یہاں؟ کہا میں نے سنا ہے کہ آپ بڑی حکمت سے بات بتا دیتے ہیں، میں یہاں نماز پڑھنے آئی کئی بار اس مسجد میں، مگر کسی نے کہا کہ سر ڈھاکو، فلاں ڈھاکو، فلاں ڈھاکو، اور بال کھلے مت رکھو، سر میں اوڑھ نہیں اوڑھ لو. تو کیا عورت کے لیے اسلام میں سوائے پردے کے اور کوئی حکم نہیں ہے؟ یہیں سے بات شروع ہوتی ہے لوگوں کی. میں آ رہی تھی تو مجھے آنے دیتے، لیکن ہر ایک نے ٹوکنا شروع کیا اور یہ کہا کہ اس طرح آؤ اور اس طرح آؤ اور اس طرح آؤ. زیادتیاں تو ہم نے عورتوں کے ساتھ ہمیشہ سے کی ہے نا، کوئی پہلی بات تو نہیں ہے. آج بھی مسجدوں سے روکتے ہیں. یہاں وینکوور میں ایک مرتبہ گیا ہے، کینیڈا میں ہے نا وینکوور، ایک بہت اوپر ایک شہر ہے، بڑی بارش ہوتی ہے وہاں. وہاں میں گیا تو بہت بڑا مجمع تھا مردوں کا، فجی کے لوگ بہت تھے وہاں، تو بہت بڑا مجمع تھا مگر خواتین نہیں تھیں. تو میں نے کہا بھائی اتنے بڑے مجمع میں کوئی خاتون نظر نہیں آ رہی ہیں، کیا بات ہے، آپ لوگوں کو بغیر خواتین کیسے پیدا ہوگا؟ تو لوگوں نے کہیں نہیں سر خواتین ہیں تو، مگر امام صاحب نے منع کر دیا کہ مسجد نہیں آ سکتی ہوں، مسجد میں آنا منع ہے. اتفاق سے تھوڑی دیر کے بعد میں امام صاحب بھی آ گئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ امام صاحب اتنے مرد آئے دعوت میں اور پروگرام میں قرآن سننے درس سننے اور خواتین نہیں آئیں؟ تو انہوں نے بڑے حوصلے سے کہا کہ میں نے منع کیا ان کو اس لیے، اور مسجد میں نہیں آنا چاہیے، وضو خراب ہو جاتا، یہ کہا انہوں نے. اس کے بعد کہنے لگے بڑی فیشن کر کے آتی ہیں اور بال کاٹ کٹے ہوئے ہیں اور آ رہی ہیں، کھلے ہوئے ہیں آ رہی ہیں. تو میں نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کے بال کٹے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو تو غز بسر کا حکم ہے، نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے، تو آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ اگر اللہ کے حکم پر عمل کرتے تو آپ کو نظر نہیں آتا، صبر سے کام لیتے. لیکن یہی دین کا پاور ہاؤس ہے مسجدیں، یہاں جب وہ آئیں گی سیکھیں گی تبھی تو بنے گی بات نا. اور آپ نے یہاں سے بھی روک دیا کہ جائیں جہنم، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو تو فکر ہونی چاہیے، آپ کی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، تو آپ کو تو فکر ہونی چاہیے ان کی دین کی. اور دین کی فکر جب آپ کو ہوگی تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نظر انداز کر کے حکمت کے ساتھ ان کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، اسی پاور ہاؤس سے سیکھ کر جائیں گی، سر بھی ڈھاکیں گی، پردہ بھی کریں گی، اسلام بھی سیکھیں گی. بہرحال اس خاتون نے، وہ جو خاتون تھی، اس نے یہ کہا کہ صاحب میں یہاں آتی تھی اور مجھے لوگوں نے بھگا دیا، اور میں نے طے کر لیا کہ بھلے آدمی کے آنے کی جگہ نہیں ہے، میں نہیں آتی اب. تو میں نے کہا آج تو آ گئی آپ. تو کہنے لگی ہاں میں نے آپ کا سنا تھا کہ آپ بڑی حکمت سے بات بتاتے ہیں، تو کیا عورت کے لیے صرف پردہ ہی پردہ کا حکم ہے قرآن میں، اور یہ احکام جتنے سارے ہیں وہ بتائیں ہمیں، پردے سے شروع کرتے ہیں آپ لوگ بات. تو میں نے کہا بیوی آپ تو آدھے گھنٹے سے مجھ سے بات کر رہی ہیں اور میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ آپ سر ڈھاکیں یا پردہ کریں، میں نے تو نہیں کہا. کہا صاحب یہی بات تو ٹھیک ہے آپ کی کہ آپ نہیں کہتے ہیں، تو اچھا آپ بتائیے کہ یہ پردہ ہی پردہ. میں نے کہا ابھی تو کوئی تعارف ہو نہیں، آپ کون ہیں میں کون ہوں اور کیوں بتاؤں آپ کو، کوئی تعارف ہو تو. تو اس نے بتایا کہ میں سیدہ ہوں، سید خاندان کی ہوں، فاطمہ میرا نام ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میرا شوہر بھی ڈاکٹر ہے، ہمارا ہاسپیٹل ہے، اللہ نے بہت دے رکھا ہے، سید خاندان سے ہوں. تو اچھا آپ بتائیے کہ پردہ ہی ہے عورت کے لیے اور کچھ نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا بھی تو تعارف ایک طرفہ ہوا ہے نا, ہمارا تعارف تو ہوا نہیں, میں بتانے کے لائق بھی ہوں یا نہیں ہوں یہ بھی تو معلوم ہو. پھر میں نے اپنا تعارف تھوڑا سا کرایا, اتنی دیر میں اس کی قے کی جو کیفیت تھی وہ کم ہو گئی. اس نے کہا تھا نا قے آ رہی تھی مجھے دیکھ کے, قے آتی وہ کیفیت جب کم ہوئی تو میں نے اس سے کہا بی بی میں کچھ نہیں کہتا کہ آپ پردہ کریں, کرے نہ کریں میری بلا سے مجھے کیا کرنا, آپ سر ڈھاکے نہ ڈھاکے مجھے کیا لینا دینا آپ سے, میں نے کچھ نہیں کہا. آپ نے یہ بتایا کہ میں سید ہوں تو سیدوں سید کی بیٹیوں کے نانا جان ہیں مدینے میں, سیدوں کے نانا ہیں مدینے میں, انہوں نے فرمایا ہے کہ میری نواسیاں اور پوتیاں سر ڈھا کے رکھیں, میں کچھ نہیں کہتا. زار و قطار رونے لگی, بہت دیر تک روتی رہی, آدھے گھنٹے تک تقریباً اس کے آنسو بہتے رہے, ہچکیاں بن گئیں اس کی, اور اس کے بعد بغیر کہے سنے وہ چلی گئی. مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ میں نے اسے اتنا رلایا, میں نے یہی کہا تھا کہ بھائی آپ کے نانا جان نے کہا ہے کہ عورتیں میری پوتیاں سر ڈھک کے رکھیں, میں تو نہیں کہہ رہا, لیکن اس کی دل کو لگ گئی چلی گئی. اب میں ایک ایک سے پوچھتا ہوں کہ اس شکل و صورت کی ایک عورت آئی تھی ننگ دھڑنگ, کوئی جانتا ہو تو بتائے, تو یا فون کسی کو معلوم ہے تو اس سے بات کروں, کسی کو نہیں پتا. دو گھنٹے گزر گئے, میری بے چینی بھی بہت بڑھ گئی. دو گھنٹے کے بعد اس کا فون آیا کہ سلائی صاحب آپ نے آج ایسی بات کہی تھی مجھ سے کہ میرے دل پر چوٹ لگی, اور اب ہم مجھے اسلامک فاؤنڈیشن میں بغیر سر ڈھکے کبھی نہیں دیکھیں انشاءاللہ. پھر وہ آنے لگی, درس بھی سننے لگی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی اور دعوت کا کام بھی اس نے پھر بہت کیا, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ دین کی طرف دعوت دیں, اسلام کی طرف دعوت دیں. دو تین لفظ استعمال کیے قرآن نے, ادعو الی سبیل ربک, ادعو الی اللہ, اللہ کی طرف بلائیں, سبیل رب کی طرف بلائیں, ادعو الی اللہ علی بصیرت, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے بنیاد پر, تو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں. تنظیم کی طرف بھی نہ بلائیں, یہ جو احام ہے نا اس کی طرف نہ بلائیں, اللہ کی طرف کہ اللہ کے دین کے کام کرنے اٹھے ہیں. نہ کوئی فقہ ہے یہاں, نہ کوئی مکتب ہے, اور نہ کوئی تعصب ہے, اور نہ کسی مسلک کی دعوت ہے, نہ کسی مسلک کی طرف بلائیں, نہ کسی فقہ کی طرف بلائیں, نہ کسی قوم کی طرف بلائیں, نہ کسی وطن کی طرف بلائیں, ادعو الی اللہ, اللہ کی طرف بلائیں. اور یہ تحریکیں جو اٹھی ہیں اس وقت دنیا میں, یہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے اٹھی ہیں, کسی نسل کی طرف, کسی قوم کی طرف, کسی مسلک کی طرف, کسی فقہ کی طرف ہم بلانے والے لوگ نہیں ہیں. آپ کا مسلک جو چاہے ہو, آپ فقہ جو بھی رکھتے ہوں, آپ سنی ہوں, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, کچھ بھی ہوں, کسی قوم کسی نسل سے ہوں, دین کی طرف بلاتے ہیں آپ. دین سب کا ایک, اس پوری دنیا میں جو مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں ہم سب کا دین ایک ہے. دین کی طرف بلائیں, اللہ کی طرف بلائیں. دین میں کوئی اختلاف ہمارے درمیان نہیں, دین کے اصولوں میں کوئی اختلاف نہیں, ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں. ایمان لائے اللہ پر, ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, ٹھیک ہے نا. ابو حنیفہ پر میں ایمان نہیں لایا ہوں, امام مالک پر ایمان نہیں لایا ہوں, امام شافی پر ایمان نہیں لایا ہوں, ان مسلکوں پر ایمان نہیں لایا ہوں, ایمان لایا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا کعبہ ایک ہے, ہمارا آپ کا کعبہ ایک ہے, رخ ایک طرف کرتے ہیں, ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں, ایک کتاب کتاب اللہ قرآن کو مانتے ہیں, ایک حدیث کو مانتے ہیں, بہت مشترک قدریں ہیں ہمارے درمیان. ان قدروں کی طرف ہم آپ کو بلاتے ہیں, اللہ کی طرف بلاتے ہیں, یہ حکمت ہے, اور اللہ کے ماننے کی دلیلیں آپ کو فراہم کرتے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے, نہ کسی مسئلہ کی طرف بلائیے. اقامت دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اقامت فقہ کے لیے نہیں، اقامت مسلک کے لیے نہیں، اقامت حنفیت کے لیے نہیں، اقامت مالکیت کی طرف نہیں، اس کی طرف نہیں بلاتے، بلکہ اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں. سب اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کی یہ اسکیم ہے ہماری، اور اس طرح امت واحدہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے. ہم پوری دنیا میں مسلمان ایک جماعت ہیں، ایک گروہ. بڑے فرقے بن گئے ہیں، بڑے گروہ بن گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ فرقے اور گروہ ہمارے یہاں ہیں. دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں، کوئی ملت ایسی نہیں جس میں اس سے زیادہ فرقے نہ ہوں. اب طویل ہو جائے گی بات، ورنہ اور مثالیں میں آپ کو دیتا. بہرحال اتنی بات یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف ہم بلانے والے لوگ ہیں، اور سبیل رحب حکمت کے ساتھ بلانے والے لوگ. ہوا یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک طویل عرصہ ایسا گزرا ہے، ملت کا طویل تاریخ میں طویل عرصہ ایسا گزرا ہے کہ دعوت کا کام رک گیا. اللہ نے اقتدار تو دیا، 1000 سال تک دنیا میں ہم نے حکومت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1000 سال تک تو رہے نا تقریباً. یہ 450 سال ہماری زوال کے ہیں، انحداد کے ہیں، اور اب اوب گئی ہے طبیعت. اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ پروردگار بہت ہو چکا، ہماری ذلت کی انتہا ہو گئی، پستی کی انتہا ہو گئی، ہم بہت گر گئے، بہت نیچے چلے گئے، سوچیں بدل گئی ہماری، فکر بدل گئی، عزائم نہیں رہے، حوصلے نہیں رہے، سوچ نہیں پاتے ہیں اب. اے اللہ تعالیٰ ہمارے دن بدل دے، پستی کی ہماری انتہا ہو چکی ہے. اور آثار ایسے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ اسلام کا دور پھر آنے والا ہے. شرکت ہماری اس میں رہے، ہمارا حصہ رہے اس میں، اور اس کی اس کا طریقہ یہی ہے. بیس اس کی دعوت ہے، بنیاد اس کی دعوت ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں. آپ کی طرف نہیں آئیں گے لوگ، اللہ کی طرف آئیں گے. اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف لوگ آئیں گے. اور اللہ کی طرف آنے والے کے بعد یہ اللہ والے لوگ پھر دنیا میں انشاءاللہ انقلاب لائیں گے. لیکن آپ تنظیم تو بنا لیں افہام کی، لیکن آپ کی تنظیم اور آپ کی جماعت، اس کا کردار، اس کے افراد دین کی طرف متوجہ کرنے والے نہ ہوں لوگوں کو. دین سے متوجہ کرنے کے لیے گفتگو بھی ہوتی ہے، تقریریں بھی ہوتی ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ تو آپ کا کردار ہے، وہ تو آپ کی زندگی ہے. آپ کو دیکھ کر یہ کشش پیدا ہونے، پوچھیں سوال کریں کہ اتنی حسین زندگی، اتنا بہترین کردار، ایسی بہترین زندگی کس چیز نے بنا دی آپ کی؟ اور آپ جواب دیں ذالکم علمنی ربی، یہ اللہ کا فضل کرم ہے، اس کے دین کی برکتیں ہیں، اس دین کو ہم نے اپنایا. ہماری شناخت دین کی طرف سے نہیں ہو رہی. جب آپ کی جماعت کی اور آپ کی تنظیموں کی شناخت دین کی بنیاد پر ہونے لگے کہ کچھ بھی ہو بھائی یہ لوگ بھلے لوگ ہیں، دینی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ تعارف ہو جائے آپ کا تو آپ کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے. اور جب تک یہ کیفیت نہیں پیدا کی آپ نے اپنے اندر، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو پیش کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کون تھے؟ زمین پر ہوئے، زمین پر نظر آتے تھے، ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، علی مرتضیٰ تھے. آپ اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں آپ کی یہ شناخت ہو جائے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں بھائی، سچے لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، معاملے کے صحیح ہیں، دیانت دار لوگ ہیں، اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، برائی سے دور رہتے ہیں، برائیوں قریب نہیں پٹکتے. یہ شناخت آپ کی ہو جائے تو کام بنے. والموعظۃ الحسنہ، اور موعظۃ حسنہ، ایسا واعظ کہیے، ایسا درس دیجئے، ایسی تقریر کیجئے، ایسی گفتگو کیجئے، ایسے انداز سے بلائیے جس میں دل سوزی ہو، درد مندی ہو، کبر و غرور نہ ہو، اپنی بڑائی نہ جتائیں، کسی پر ٹھونسے نہیں بات، بلکہ دل میں اتر جانے والی بات آپ کریں، ایسی چوٹ لگائیں جو دل میں لگے، ایسی گفتگو کریں دل کو لگے. والموعظۃ الحسنہ، اور اگر فرض کیجئے کہیں بحث کی بات آ بھی جائے، گفتگو دلائل کی ہو بھی، تو بہترین طریقے پر دلیلیں دیں، آپ مجادلہ کریں، بحث گفتگو کریں تو بہترین انداز میں کریں، کہیں بھی اپنی بڑائی، اپنے دلائل کا وزن اس طرح نہ ڈالیں کہ دوسرا تحقیر ہو، تذلیل ہو اس کی، یا کمتر وہ سمجھے اپنے آپ کو، بلکہ دوسروں کا وزن بڑھا کر، دوسروں کی قیمت بڑھا کر. اور یاد رکھیے، احترام سے احترام پیدا ہوتا ہے. عزت کریں گے تو عزت ملے گی، تذلیل کرنے والے کو عزت نہیں ملتی. عزت کریں گے تو عزت ملے گی، اکرام کریں گے تو اکرام ملے گی. اور آپ دل سوزی کے ساتھ بات کہیں گے تو جواب دل سوزی کے ساتھ ملے گا. یہی بات تھی کہ یہ دور، ہم نے اپنے دور میں یہ دعوت کا کام چھوڑ دیا. آپ نے تقریباً 700 سال حکومت کی ہندوستان پر، اور اس میں سے ایک تو بادشاہ تھا ہمارا بہار کا، سہسرام کا. کیا نام تھا اس کا؟ شیر شاہ سوری. کہیے نا، یاد ہی نہیں ہے اپنی تاریخ؟ یاد ہے. اپنی تاریخ سے جو لوگ کٹ جاتے ہیں تو وہ کٹی پتنگ کی طرح ہوتے ہیں، وہ جہاں جائے گر جائے. تاریخ سے جڑی ہے اپنی، بہت شاندار تاریخ ہے. کسی ملت کے پاس ایسی روشن تاریخ نہیں جسے آپ کے پاس ہے. ایسے افراد، ایسی شخصیتیں جیسے آپ کے پاس ہیں کسی قوم کے پاس ہوں، لیکن ہم نے اپنی تاریخ بھلا دی. ہماری تاریخ میں گڑبڑ یہ ہوئی کہ ہم نے حکومت کی اقتدار میں رہے اور شناخت پیدا کی اپنی ہندوستان میں. لاہور چلے جائیے تو شاہی مسجد دکھائیں گے لوگ آپ کو، دہلی آ جائیے تو دہلی کی جامع مسجد اور لال قلعہ دکھائیں گے لوگ آپ کو. 60 سال ہو گئے لیکن بھارت میں سیاح کو دکھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے جو مغل نے کیا. سیاح کو اب بھی وہی دکھاتے ہیں جو مغل بنا کے چلے گئے، ہمارا ہی ہماری شان دکھاتے ہیں لوگ. لیکن غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ اس دور میں صوفیاء کرام نے تو کچھ کام کیا، لیکن یہ دعوت کا کام ہم نے نہیں کیا. یہ دعوت کا کام کنٹینیو رہتا اگر ہمارا، کرتے رہتے یہ کام، تو آپ کو دوا کے لیے بھی نہیں ملتا. ہندو تلاش کرتے پھرتے کہ کوئی دوا کے لیے مل جائے، نہیں ملتا. لیکن یہ دعوت کا کام نہیں کیا ہم نے، کوتاہی ہماری یہ ہوئی. اس ملک میں آپ آئے ہیں تو مجھے توقع یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے آپ کو متوجہ کیا کہ دعوت کا کام کریں، اسلام کا کو پیش کریں، اسلام کو لوگوں تک پہنچائیں. اس طرف توجہ کی اللہ نے توفیق دی ہے، لیکن اس میں آپ تصوف کی بھول بھلیوں میں نہ جائیں، سیدھی سیدھی قرآن کی بات پیش کریں. آج ایک تقریر ہماری اجتماعیت پر بھی ہے نا، اس میں ہم آپ کو اور تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ، اگر توفیق رہی اس وقت تک زندہ رہے تو بتائیں گے انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ دعوت کا کام اگر ہم کرتے رہتے، ہوتا رہتا ہمارے ہاں، تو انشاءاللہ تعالی ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا. یہ نہ ہوتا جو اب ہوا. بہت عرصے تک رہے، 750 سال رہے، اور کلکتے سے لے کر اور قندھار تک ہم ہی ہم تھے. یہ پاکستان جو بنا ہے اس کی سرحدیں اور آگے تک تھیں، اور عام طور پر لوگ یہ افغانستان سے، ازبکستان سے، قزاقستان سے، اصفہان سے، اس طرف سے لوگ آئے. مولانا علی میاں نے لکھا ہے جگہ کہ بچپن ہم یہ سوچتے رہے، بچپن میں جو کتابیں وتابیں ہمارے بزرگ پڑھواتے تھے ہمیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے یہاں اولیاء اللہ آئے تو وہ افغانستان سے، ازبکستان سے. اولیاء بھی سب اس طرف کے ہیں نا، محی الدین اجمیری ہوں یا عبدالقادر جیلانی ہوں، یہ دوسرے جو ہیں کلیئر میں جو ہیں، کیا نام ان کا، صابر کلیئر والے، سب اسی طرف سے آئے. تو بادشاہ آئے تو شہاب الدین غوری آئے یا تیمور آئے یا یہ اور اکبر آئے، سب اسی طرف تھے، تو اسی طرف سے لوگ آتے رہے، اور انشاءاللہ بھی اسی طرف سے آئیں گے. انشاءاللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان سے اٹھے گا علم انشاءاللہ. مر گئے، ہم نے یہ دعوت کا کام نہیں کیا، سارے کام کرتے رہے، دعوت کا کام نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ دعوت کا کام ہم کریں، اور جہاں جہاں کر رہے ہیں دعوت کا کام، جس انداز سے بھی کر رہے ہیں، ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ احسان فرما رہا ہے جہاں ہم نہیں کر پاتے ہیں اللہ تعالیٰ دوسروں کو مقرر کر دیتا ہے کہ بھائی ان کا کام میں ساتھ دو، تعاون رہو، ان کی میڈیا ہمارا ساتھ دیتی ہے. لیکن کوششیں بہرحال تھوڑی بہت شروع کر دی ہیں ہم نے، کر رہے ہیں دعوت کا کام. اللہ تعالیٰ اس کے نتائج ہمیں دکھائے گا انشاءاللہ. دیکھیے پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے علماء دیوبند سے فارغ ہوئے، ندوے سے فارغ ہوئے، اظہر سے فارغ ہوئے، تو دیوبند وغیرہ میں پانچ پانچ سال فقہ پڑھاتے تھے، لیکن قرآن ایک سال پڑھاتے تھے بس، تفسیر حدیث پڑھاتے تھے پانچ پانچ سال، فقہ پڑھاتے تھے چھ چھ سال، کتابوں پر کتابیں پڑھائی چلی جا رہے ہیں، اور قرآن کا ترجمہ کرا کے ختم کر دیتے تھے قصہ. تو قرآن چھوڑ دیا تھا ہم نے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ ساٹھ سال کی پرانی زندگی جو ہے ہماری، پچھلی ساٹھ ستر سال کی یہ زندگی، اس زندگی میں قرآن کی طرف توجہ ہوئی ہماری، درس قرآن کی محفلیں جمی ہیں، قرآن پر راست گفتگو ہم نے شروع کی، راست غور شروع کیا. اور اتنا ہی نہیں کہ مردوں نے یہ کام شروع کیا بلکہ خواتین نے یہ کام شروع کیا. ان کو تو پہلے پڑھنے نہیں دیتے تھے نا، بلکہ آپ کتابیں پڑھیں ہمارے پرانے بزرگوں کی، تو انہوں نے لکھا کہ عورت کو لکھنا نہ سکھاؤ، پتہ نہیں کس کو خط لکھ ڈالے. البتہ مردوں کو اجازت ہے، جس کو چاہیں گے لکھیں خط. اللہ کے بندو سوچنے کی بات ہے، آپ دیکھیں غور کریں، ہم نے یہ کوشش کی. بہرحال اب ہوش آیا ہے، اب ہوش آیا ہے تو ہم نے خواتین کو پڑھنے کا موقع بھی دیا، سیکھنے کا موقع بھی دیا، اور اب درس قرآن دے رہی ہیں ان کی محفلیں میں، کراچی میں اونچے طبقے کے جو لوگ ہیں ان میں درس قرآن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور خواتین درس دے رہی ہیں. فرحت ہاشمی ایک ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے، ہماری ملاقاتیں بھی ہیں، اور وہ ہماری کتابوں کا مشورہ بھی دیتی ہیں پڑھنے کا، ان کے جو کورس بنایا اس میں بھی ہماری کتابیں رکھی ہیں، انہوں نے پڑھواتی ہیں. البتہ ان کو ہم نے مشورہ یہ دیا تھا کہ آپ فقہ کی باتیں کم کریں، وہ فقہ کی باتیں بھی کرنے لگتی ہیں، وہ نہ کریں، قرآن راس قرآن پڑھائیں، قرآنی کی باتیں کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا اثر دیا ہے ان کے، اور بڑی شاگردائیں ان کی پیدا ہو گئی ہیں الحمدللہ. تو یہ دعوت کا کام اور قرآن کی طرف متوجہ کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے ہم سے شروع کرایا ہے، اس کے نتائج انشاءاللہ جلدی نکلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اپنی طرف نہ بلاؤ، کسی فقہ کی طرف نہ بلاؤ، کسی نسل کی طرف نہ ملاؤ، گروہ کی طرف نہ ملاؤ. اور یہ جو تمہاری گروہ پیدا ہو گئے ہیں، ٹولیوں میں بٹ گئے ہو، اس پر اور گفتگو کریں گے ہم انشاءاللہ، اسے ختم کرو. ایک امت بننے کی کوشش، ان حاضی امتوں کو امت واحدہ، ہم ایک امت ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ایک امت ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اس کی طرف بلاؤ لوگوں کو. ان ربک ھو عالم بمن ضل عن سبیلی وھو عالم بالمہتدین. اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ ہدایت پر جمنے والا کون ہے اور ہدایت سے بھٹکنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس لیے آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ پہنچائیں، پہنچاتے رہیں، پہنچاتے رہیں، پہنچاتے رہیں. کون ہدایت پر آتا ہے، کون قبول کرتا ہے، کون نہیں قبول کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. یہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کون ہدایت کو قبول کرنے والا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ سعید روحوں کی تلاش کریں اور ان تک اللہ کا دین پہنچانے کی فکر و کوشش کریں. ہمیں نہیں معلوم کہ کون ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. جس دور میں یہ صورت نازل ہو رہی تھی، وہ دور وہ تھا کہ مسلمانوں پر مظالم ہو رہے تھے، ستایا جا رہا تھا، بہت تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں، آزمائشوں میں ڈالے گئے تھے، ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، مسلمان تنگ آ چکے تھے، اس ظلم و ستم سے ٹوٹ گئے تھے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ حبشہ میں ایک بادشاہ ہے، وہ نرم دل ہے، تم ان مصیبتوں سے نکلنے کے لیے وہاں چلے جاؤ. چنانچہ پہلے ہمارے ہاں ایسا نہیں تھا کہ دین مردوں کا ہو، عورتوں کا بھی دین تھا. یہ اب بات ہو گئی ہمارے ہاں اس زوال کے دور میں، کہ دین مردوں کے لیے ہو گیا، سیکھنا بھی انہیں کے لیے. حالانکہ پہلی ہجرت جب ہوئی ہم حبشہ کی تو 11 افراد میں 2 یا 3 عورتیں تھیں. صحیح بات تو ہمارے ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگی، ان کو فگر وغیرہ بہت یاد رہتے ہیں ماشاءاللہ. تو اور پھر دوسری ہجرت جب ہوئی ہے تو 82 افراد تھے، اس میں 11 عورتیں تھیں الحمدللہ. اور وہ مسئلے بھی نہیں چھڑے تھے کہ محرم کے بغیر سفر کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس وقت نہیں چھڑے تھے، یہ فقہ کی باتیں بعد میں چھڑی. لیکن یہ ہے کہ وہ دور ایسا تھا کہ اس میں مظالم ہو رہے تھے، زیادتیاں ہو رہی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھ تو بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، اگر زیادتیوں کا بدلہ لینا چاہو تو ناپ تول کے لینا، جیسا جرم ہو ویسی سزا دینا، اس سے زیادہ نہ دینا. لیکن اگر تم صبر کرو ولین صبرتم، لیکن تم صبر کر سکو، گوارا کر سکو، انگیخت کر سکو، برداشت کر سکو، لو خیر للصابرین، تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بات بہتر ہے. زیادتیاں جب ہو زیادتیوں کو برداشت کرو، اور راہ حق میں زیادتیاں ہو رہی ہوں آپ پر تو اپنی سعادت سمجھو کہ اللہ کی راہ میں مجھ پر مصیبت آئی، اللہ کی راہ میں میں ستایا گیا، اس پر تو فخر کرو، اس کا بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو بلکہ فخر کرو، سوچو کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی، یہ سعادت بخشی کہ اللہ کی راہ میں کوئی مصیبت آپ پر آئی، کوئی تکلیف آئی ہے آپ پر اللہ کی وجہ سے، اللہ مرضی سے آئی. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرتے رہیے، استقامت دکھاتے رہیے، برداشت کرتے رہیے، تحمل سے کام لیتے رہیے. مومن کا ادائی کا کام یہی ہے، لیکن اللہ سے مدد چاہیے صبر میں، اس لیے کہ اللہ کے مدد کے بغیر یہ صبر نہیں کر سکتے آپ. نمازیں قائم کیجیے، استعینوا بالصبر والصلاه، مدد لیجیے نماز سے بھی اور صبر اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم صبر کرتے رہو گے، ان اللہ مع الذین اتقوا، اس لیے کہ اللہ ساتھ دیتا ہے، ساتھ ساتھ ہوتا ہے اس راہ پر. اگر اللہ صبر کریں گے تو ہر جگہ اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور جو اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہیں، احسان کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، تعاون کرتا ہے، اللہ کا سایہ رہتا ہے ان پر، وہ ہمت بناتا ہے، حوصلہ بناتا ہے، ہمت نہیں ہارتے وہ حوصلے رکھتے ہیں اور مصائب سے نبردازما ہونے کی ہمت رکھتے ہیں. اور یہ قدم قدم بلائیں، یہ سوادے کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. یہ راہ مصیبت کی راہ ہے، آزمائشوں کی راہ ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، مرتبہ بھی بلند نہیں ہوتا بغیر آزمائش کے. اور تعلیم کے میدان میں بھی یہی ہوتا ہے نا، ایک امتحان دینا پڑتا ہے، بی اے کا امتحان آپ نے دیا تو اگلی کلاس میں گئے، نہ دیں گے امتحان تو نہیں جائیں گے اگلے کلاس میں. امتحان اور آزمائشیں درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں. آدمی کو کندن بنایا جاتا ہے، اور احسن و حسنوں کے معنی ہوتے ہیں اپنی زندگی کو سنوارتے رہنا، حسین بناتے رہنا، بناتے رہنا، بناتے رہنا. اس لیے یہ حسن جب پیدا ہوتا ہے انسان میں، یہ کردار میں بھی پیدا ہوتا ہے، اور اگر سلوک میں بھی پیدا ہوتا ہے احسان، اور اگر اللہ کی بندگی میں یہ حسن پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ مل احسان، پوچھا گیا احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا بندگی میں احسان یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسا معلوم ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اتنا نہ کر سکو تو یہ سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بندگی میں احسان یہ ہے، عمل میں احسان کچھ اور ہے، دیانت میں احسان کچھ اور ہے. اس احسان کی تابناکی اور اس کی روشنی پورے کردار پر، پوری انسانی زندگی پر پڑتی ہے، اور احسان کی اہمیت زندگی کے ہر معاملے میں، ہر عمل میں، ہر اخلاق میں محسوس کرنے کی کوشش کیجئے، پوری زندگی کو سنوارنے کی کوشش کیجئے. دیانت اور کاروبار کے معاملے میں آپ آئیں تو لوگ کہیں، ان سے زیادہ دیندار لوگ ہم نے نہیں دیکھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے کپڑے کے، معلوم ہے نا آپ کو، ان کی زبان حیات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی دکان پر ایک شخص آیا، امام ابو حنیفہ شریک نہیں تھے، حاضر نہیں تھے، اور ملازم سے ایک شخص تھان لے گیا، کپڑے کا تھان لے گیا۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے ملازموں کو بتا رکھا تھا کہ اس تھان میں یہ نقص ہے، اس کی قیمت کم کر کے لینا۔ وہ ملازم بھول گیا، وہ دے دیا۔ وہ شخص کسی گاؤں کا رہنے والا تھا، وہ گاؤں میں پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو دیا کہ اس کو رکھ لو بکس میں، صبح کو بچوں کے کپڑے بنائیں گے، کاٹیں گے، سیئیں گے۔ تو بیوی نے رکھ لیا۔ صبح کو جب بیوی نے کھولا، دیکھا کہ وہ اندر سے پھٹا ہوا ہے، داغدار ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ کس نے ٹھگ لیا آپ کو، یہ تو خراب دے دیا۔ کہا نہیں، یہی چوہے نے کاٹا ہوگا، میں ابو حنیفہ کی دکان سے لایا ہوں، وہاں دھوکا نہیں ہو سکتا۔ اب دونوں میں بحث شروع ہوئی کہ بھائی اس بکس میں چوہا کیسے پہنچ جائے گا۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو، میں نہیں مان سکتا کہ یہ وہاں سے آیا، ہوا یہی کچھ ہے۔ ادھر جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی دکان پر آئے تو انہوں نے ملازم سے پوچھا کہ کچھ بکا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ تھان بک گئے۔ کہا اس میں تو عیب تھا، بتایا؟ کہا نہیں بتایا نہیں۔ کہا وہ کدھر گیا، وہ شخص شکل و صورت کیسی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ شکل و صورت ایسی تھی۔ تو ابو حنیفہ پیدل چل پڑے، فجر کے وقت اس گاؤں میں پہنچے، لوگوں نے بتایا کہ اس سلیے کا شخص یہاں رہتا۔ انہوں نے ان کی کنڈی کھٹکھٹائی، کنڈی کھٹکھٹائی، جب باہر نکلا یہ شخص، دیکھا کہ ابو حنیفہ کھڑے۔ کہا حضور آپ کیسے آ گئے؟ کہا بھائی وہ رات جو تھان آپ کے پاس آیا ہے، کہا اسی کے بارے میں تو ہم بحث کر رہے تھے۔ کہا وہ تو میں نے نوکر نے بتانا، بھول گیا بتانا، وہ پھٹا ہوا ہے، خراب ہے۔ جب دیانت کی قسمیں آپ کی کھائے جانے لگے تو گویا احسان پیدا ہوا دیانت، آپ کی ایمانداری، کاروبار، ملازمتیں، ہر چیز میں دیانتداری آ جائے۔ اور دیانتداری صرف پیسے کی نہیں ہوتی، کردار کی بھی ہوتی ہے، عمل کی بھی ہوتی ہے، ہر معاملے میں کردار میں دیانتداری آ جائے۔ تو یہ شخصیتیں جب پیدا ہو جائیں گی ہمارے اندر، تو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری تحریکیں اور ہماری دعوت کی کوششیں کامیاب ہوں گی انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے اس کردار کے ساتھ لوگوں کے درمیان ہم چلیں پھریں، لوگ اشارے کرنے لگیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے دھوکہ نہیں کھا سکتے آپ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ملازمت پر رکھ لیں آپ تو بددیانتی نہیں کریں گے، وفادار ثابت ہوں گے آپ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی بیٹیاں اگر آپ رکھ دیں محفوظ، حفاظت سے رہیں گی انشاءاللہ۔ یہ کیفیت ہے جب ہماری پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی اس دعوت کی طرف لوگ لپکیں گے۔ اس وقت پوری پیاس ہے، اسلام کے لیے اتنی پیاس کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہے، قرآن کے لیے اتنی پیاس کبھی نہیں پیدا ہوئی تھی جتنی اس وقت ہے۔ سیزن آیا ہوا ہے اسلام کا، صرف ہماری سستی ہے، کاہلی ہے کہ ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوئے، اور ہماری توجہ بھی اپنے علمیت کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ہم نقطے پیدا کرتے ہیں اس کی طرف نہیں ہونا چاہیے، قرآن کی طرف متوجہ کریں لوگ، قرآن پڑھیں لوگ، قرآن سمجھیں لوگ، بدلیں اپنے آپ کو۔ اور زوال اور انتہا ہو گئی زوال کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ پروردگار اس کیچڑ سے نکال دے ہم، اس زوال سے اٹھا دے، ہم بہت پستی میں آ گئے ہیں پروردگار، اب صبر نہیں ہوتا، اب برداشت نہیں ہوتا، بہت وقت گزر چکا ہمارا زوال کا، اے پروردگار عروج کا راستہ ہمیں پھر دکھا دے، گزرے ہوئے دن پھر آ جائیں ہمارے، پھر ہم قرآن و سنت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور پھر صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے لگیں، پھر وہ دعوت کا کام ہم شروع کریں جو انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور اس قرآن کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
visit tasqeer.org